العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سلسلہ خصوصی طور پر تجارت کے معاملات اور مسائل سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بالخصوص ہمارے تاجر اسلامی بھائی اور بالعموم جو بھی کسب معاش کرتا ہے پیسوں کی کاروبار نوٹوں کی اور مال و دولت کی لین دین کرتا ہے تو اس کے جو معاملات ہوتے ہیں جو بھی اشکالات بعض اوقات سوالات ذہن میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلوب ہوتے ہیں چاہیے ہوتے ہیں کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدرج اللہ العالی. آپ کے سوالات انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھیں گے اور مفتی صاحب سے اس پہ شرعی رہنمائی لینے کی عرض کریں گے. مفتی صاحب دیں گے شرعی رہنمائی. پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور ایک کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر خوشی کے آثار تھے. فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب عز و جل فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا کوئی امتی تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں یعنی اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں اور آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی
مطلب میں نے 1,00,000 روپے ادھار دیا ہوا ہے تو وہ مجھے نا 3,000 روپے مہینہ دیتی ہے تو یہ سود تو نہیں ہوگی ہے.
ٹھیک ہے جی, بڑا مختصر سا سوال کیا آپ نے. جی مفتی صاحب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سوال ہمارے سائل نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی جو انہوں نے صورت بیان کی ہے
جی
اس میں نفع فکس کیا گیا ہے
جی,
اور جب نفع فکس کر دیا گیا ہو تو پھر وہ تجارت نہیں ہوتی, وہ سودی موڈ پر کام ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو جو انہوں نے صورت بیان کی ہے اس کے مطابق ان کا لین دین کرنا, اس کام کو لے کر چلنا, جاری رکھنا یہ جائز نہیں ہے, اس کی آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, مجھے انہیں فوری طور پر کرنا کیا چاہیے؟
فوری طور پر اس کام کو کلوز کریں.
ٹھیک ہے,
نمبر ایک. نمبر دو, جو نفع حاصل کیا اب تک اس موڈ پر چلتے ہوئے, اس طریقہ کار پر چلتے ہوئے, اس نفع کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں.
ٹھیک ہے,
اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور سچی توبہ کریں.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل ایک کرنسی چل رہی ہے, اس کو ڈیجیٹل کرنسی بھی کہا جاتا ہے, کیا اس کرنسی سے لین دین کرنا, لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بظاہر مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے.
ٹھیک ہے جی,
ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی اور بھی اس کے بہت سارے نام سامنے آئے ہیں. ایک کمپیوٹر ٹیکنالوجی اصل میں ایجاد ہوئی ہے
جی,
اور اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا نام ہے بلاک چین ٹیکنالوجی.
ٹھیک ہے,
بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے جس طرح پہلے سافٹ ویئر جب بننا شروع ہوئے
جی
تو لینگویج مختلف آئیں, مختلف لینگویجوں پر سافٹ ویئر بنے.
ٹھیک,
تو اس طرح اب ایک سافٹ ویئر لینگویج نئی ایجاد ہوئی ہے.
ٹھیک,
اس کا نام ہے بلاک چین سسٹم. اور وہ جو بلاک چین سسٹم ہے وہ علم راضی کا جو لوگرتھم کا نظام ہے
جی
اس فارمولے پر وہ بنائی جاتی ہے.
ٹھیک,
اور وہ بنانے کے بعد سمجھیے کہ ایک سافٹ کاپی بن جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو سب سے مشہور اس وقت ایک کرپٹو کرنسی چل رہی ہے,
ٹھیک ہے,
اب تک اس کے کوئی 15 ملین یونٹس ہیں.
15 ملین.
اور ایک خاص فارمولے کے تحت وہ یونٹس جو ہے وہ چلتے رہیں گے.
ٹھیک
ہے. اور آخری جو حد ہے وہ 21 ملین یونٹ کی ہے.
ٹھیک ہے. یعنی یہ انکریز ہوں گے,
21 ملین کے بعد نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے.
جو سب سے مشہور اس وقت کرنسی چل رہی ہے
جی,
میں اس کا عرض کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
کچھ اور کرنسی کے بارے میں پتا چلا کہ اس میں ایسا نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. اور اسی لیے اس میں کچھ سیکیورٹی بھی شاید نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل جس کو کرنسی کہا جا رہا ہے
جی,
یہ کرنسی تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے.
یہ کرنسی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. کرنسی نہیں ہے.
یعنی جو سمن ہوتا ہے
جی,
یہ وہ نہیں ہے, نقد نہیں ہے.
صحیح ہے.
ایک سافٹ کاپی ضرور ہے. اب وہ سافٹ کاپی کوئی مالی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں
جی,
یہ 2017 کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے
جی,
ہاٹ ٹاپکس ہے
جی,
ہاٹ ٹاپک ہے
جی.
اور اس کے ہاٹ ٹاپک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 2-4 ماہ پہلے, بلکہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے
جی,
سب سے مشہور کرنسی کی قیمت جو ہے کوئی تقریباً 7 لاکھ روپے تھی, اور اب اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے.
ٹھیک.
تو اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس مسئلے پر پوچھنا ہے, رابطہ ہے. اور اچھا, رابطے کی کئی وجوہات ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی مائنس 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 1% لوگ بھی اس میں کام نہیں کر رہے ہوں گے.
صحیح.
لیکن ایک نئی چیز ہے, ایک عجوبہ ہے, خبروں میں اس کو جگہ مل رہی ہے, تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں جائز ہے یا نہ جائز ہے. ایک تو یہ وجہ ہے.
ٹھیک.
دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کر ہی رہے ہوں گے یہ کام.
ٹھیک.
کارپوریٹ طبقے کے لوگ, بہت مالدار طبقہ جو ہے
جی,
وہ اس کام میں بہت انٹرسٹڈ ہے, اس کو نظر آ رہا ہے میں بہت نفع ہے.
ٹھیک.
وہ پیسہ بھی اتنا ہے.
ٹھیک.
تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہوتا ہے نا, ایک بڑی کالونی بنتی ہے
جی,
اور اس کے ساتھ جو کچی آبادی ہے اس کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ اس کرنسی کے نام پہ پیسے بٹور لوں میں, اور اس طرح کی کئی کمپنیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ جن کا نتیجہ فراڈ پر جا کے نکلے گا.
ٹھیک.
یعنی کئی ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں.
ٹھیک.
لیکن ہم اگر ان کرنسیوں کی بات کریں کہ جن کی ایک ویلیو ہے, اور جن یعنی نام اس کا کرنسی ہے, کرپٹو ڈیجیٹل جو یہ میٹرز ہیں, ان پر اگر ہم بات کریں تو یہ مال ہے یا نہیں, ان کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں, ان کی کوئی قیمت ہے یا نہیں, یہ مسئلہ دیکھیے ابھی درپیش ہوا ہے. یعنی اس وقت اس کو اہمیت نہیں ملی جب 2-4 سال پہلے لانچ ہوئی تھی کرنسی, اور کوئی معلومات دینے والا بھی نہیں تھا. خود میں نے اپنے پیج پر کوئی سال پہلے کچھ سوالات قائم کیے تھے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بریف کرے یہ ہے کیا.
ٹھیک.
تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں جوابات دیے, اور وہ تمام جواب دینے والے جو تھے وہ وکیپیڈیا سے زیادہ کسی چیز پر انحصار نہیں کر رہے تھے.
ٹھیک.
لے دے کہ وہ ان کا ایک انحصار تھا. اب یہ کہ مجھے کچھ ذرائع سے ملے ہیں کہ جنہوں نے بہت اعلیٰ طریقے کی بریفنگ دی ہے.
ٹھیک.
یہ کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کیوں چلتی ہے, نظام ہے کیا. اس پر فی الوقت ہماری ریسرچ جاری ہے.
ٹھیک.
کہ یہ مال اس کو مانا جائے یا نہیں, قابل فروخت ہے یا نہیں.
ٹھیک.
تو اس کو ہم مختلف زاویوں سے فقہی قواعد و ضوابط کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
فی الحال تو اس کو ہم جائز یا ناجائز نہیں کہہ رہے.
ٹھیک ہے. مفتی صاحب, آپ کی اس وقت کی جو گفتگو ہے اس میں سے ایک سوال کرنی
ہے. شاید
وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ 1 سال پہلے آپ نے اس پہ جاننے کی کوشش کری تھی کہ کیا ہے, کوئی بریف کر دے, اور اب حال میں آپ کو جو ہے اس کی اچھی بریفنگ ملی ہے. تو آپ کو کیا حاجت پیش آئی کہ آپ اس کو جانیں, سمجھیں, آپ کا کیا کام ہے؟
اصل میں ہوا میں تیر تو مارا نہیں جاتا.
ٹھیک ہے.
یا اندھیرے میں تیر تو چلایا نہیں جاتا.
ٹھیک ہے.
جب کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا ہے تو اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے.
ٹھیک.
یہ نظام ہے کیا, کیسے چلتا ہے, کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ کوئی ہوائی نظام ہے یا اس کا کوئی وجود ہے یا کوئی ڈیجیٹل وجود ہے.
ٹھیک ہے.
کیا ہے, کیوں ہے, کیا مقاصد ہے, تو یہ سب چیزیں جاننا ضروری تھا. ایک تو ہوتا ہے افواہ رجال کے, لوگوں نے جو سنا ہوتا ہے وہ آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کے اندر جو ہے وہ ایک ہی جیسی ملی جلی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں.
وہ عوامی پرسپیکٹیو ہوتا ہے.
وہ عوامی ایک وہ ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے مسائل میں
جی
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 30 مار خاں بن رہے ہوتے ہیں
ٹھیک
کہ دیکھو ہم نے تو بڑی ترقی پہ دلائی, ہم نے تو بڑا کہا لے لو کوئی نہیں لے رہا تھا, آج مہنگی ہو گئی سستی ہو گئی ہے. تو کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا معیار سستی یا مہنگی ہونے پہ تھوڑی ہے.
ٹھیک ہے,
کیا فقہائے اثر جو ہیں وہ معاملے کی حقیقت کو چھانتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اس کا جائزہ لیتے ہیں, اس کی حقیقت متعین کرنے کے بعد اس مسئلے پر حلال یا حرام کا فتویٰ دیا جاتا ہے. حلال یا حرام کا فتویٰ جو ہے وہ کوئی کھیل تو نہیں ہے.
بالکل,
یعنی ایک عالم دین جو ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے. حلال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام حلال ہے,
ٹھیک,
اور حرام کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام حرام ہے.
جی,
تو جائزہ لیے بغیر, حقائق جانے بغیر حلال یا حرام کہنا ممکن نہیں ہوتا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ سطحی معلومات پر انحصار کرتے ہیں.
ٹھیک,
کوئی تقریباً 2010 میں ایک سلکتا ہوا مسئلہ تھا, ایک کمپنی بڑی مشہور تھی اور بہت سارے علماء نے اس کے تعلق سے جو ہے وہ جواز بھی بیان کیا, آدمی جواز بھی بیان کیا, اور شہرت ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو جواز بیان کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
ایک ہوتا نا کہ
ہوا کے رخ پہ چل رہا ہے,
ایک ایسا مسئلہ کہ جس کی جو ہے نا جس کی پذیرائی ہو.
ٹھیک ہے,
تو لیکن انہوں نے حقائق کے برعکس اس کا جواب دیا تھا.
ٹھیک ہے,
میں نے اس مسئلے پر بھی تقریباً 1 سے 1.5 سال صرف کیا ہوگا. پھر اس کمپنی کے خاص میٹرز کا جائزہ لینے کے 2-2.5 مہینے مستقل صرف کیے, پھر رسالہ پورا تصنیف کیا, اس کے اندر حقائق سامنے آئے. حقائق سامنے آئے تو معلومات یہ ہوئی کہ جو جائز کہتے تھے انہوں نے بھی رجوع کیا کہ جو ہماری معلومات تھی وہ لوگوں کی بتائی ہوئی تھی.
ٹھیک,
بعض اوقات ایک مفتی جو ہے وہ سوال پر انحصار کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن جو نئے مسائل ہوتے ہیں, جو جدید معاملات ہوتے ہیں,
جی,
اس میں سوال سے بڑھ کر جو حقیقی معنی میں تفتیش ہوتی ہے,
جی جی,
وہ کرنا ضروری ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, مدنی چینل کے ناظرین یہی مدنی پھول میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچے کہ علماء محتاط جو ہوتے ہیں, محتاط مفتیان کرام جو ہوتے ہیں, ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ جب بالخصوص کوئی نیا معاملہ آتا ہے تو اس کی پوری تحقیق اور جانکاری کی جائے اور اس کے بعد کوئی حکم شرعی بیان کیا جائے. اللہ رب العزت علماء اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے. اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی,
مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آج کل لوگ یوٹیوب کے ذریعے, لوگوں کے ذریعے اور ویب سائٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کر کے بزنس کرتے ہیں, کماتے ہیں, وہ کیا یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی,
میں نے ایک بچے کی خبر پڑھی 2-4 دن پہلے, اس نے 1 ارب روپیہ کمایا ہے.
جی
ٹھیک ہے, یعنی وہ 5-6 سال کا بچہ ہے اور وہ اپنی ویڈیو بنواتا ہے کھلونوں کو لے کے,
ٹھیک
ہے, اس کھلونے سے کیسے کھیلا جاتا ہے اور کیسے نہیں. تو اس نے 1 ارب تقریباً کما لیا ہے.
ٹھیک
ہے, نام سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مسلمان ہے, لیکن جو مسلمان ہے
جی
وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو ذریعہ آمدنی ہے
جی
وہ حلال پر مشتمل ہے یا حرام پر مشتمل ہے.
ٹھیک,
وہ یہ دیکھتا ہے.
صحیح,
اب ہوتا یہ ہے کہ جو ویڈیو زیادہ مشہور ہوتی ہے, جس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
ممکن ہے کہ ان کا کوئی وہ ہو, فارمولا ہو, اس پر وہ اشتہار لگا دیتے ہیں. یہ معاملہ ویب سائٹ کا ہوتا ہے. جو ویب سائٹ کی جس کی رینکنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, کوئی اس کا کوئی حد ہوتی ہوگی, اس پر پھر اشتہار وہ لے سکتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی ویب سائٹ بنائی اور اس کو اشتہارات کے لیے پیش کر دیا,
ٹھیک,
یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس سطح پر پہنچ گئی کہ جس سے اشتہار ملنا شروع ہو سکتے ہیں, اور اس نے اس بات کی پیشکش کر دی کہ میری ویڈیو کو لوگ دیکھتے ہیں لہذا آپ اشتہار لگائیں. اب اگر اشتہار لگے ایسی کمپنی کا کہ جس کی مصنوعات جائز ہوں, مصنوعات حلال ہوں, اور اس کی ایڈورٹائزنگ کے اندر نہ میوزک ہو, نہ عورت ہو, نہ بے پردگی ہو, نہ بے حیائی ہو, نہ مقاصد شرع کے خلاف کوئی بات ہو, تو ہم بھی ناجائز نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن فی الحال جو حقیقت واقعہ ہے, جو درپیش صورتحال ہے, وہ یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ صرف اسپیس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ویب سائٹ کو یوز کرو, میری ویڈیو کو یوز کرو, اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس چوائس ہوتی ہے. کہ کس طرح کا اشتہار لگ سکتا ہے اور کس طرح کا نہیں. ممکن ہے زیادہ زیادہ یہ ہو کہ جی آپ کپڑوں کا اشتہار لگوانا چاہتے ہیں یا سونے کا لگوانا چاہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ممکن ہے ایسا ہو, لیکن جو اشتہار جس نوعیت پر آئے گا وہ نوعیت کیا ہوگی یہ تو واضح نہیں ہے نا.
صحیح.
اور یہ واضح ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی طرح کی بے حیائی پر مشتمل تصویر ہو سکتی ہے. اور یہ جو فورم ہے یہ ہر قسم کے سنسر سے آزاد ہیں.
ٹھیک.
یعنی ہمارا اگر ملکی میڈیا بھی ہے جو ٹی وی ڈرامے دکھاتا ہے, مطلب کہ ٹھیک ہے اس کے اندر بہت کچھ آتا ہے, بہت کچھ غلط چیزیں آتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے اس کی بھی ایک حد تو ہے.
ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی حد پہ جا کے سینسر ہو رہا ہے,
اتنا ہو کم از کم. لیکن یہ جو فورم ہے ان کا تو کوئی سینسر نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کوئی باز پوس کرنے والا نہیں ہے, کوئی حدود نہیں ہے, کوئی قیودات نہیں ہے. تو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا, ایسا جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ اختیار کرنا جس میں حرام کا غلبہ ہو اور حرام ہونا متعین ہو, یعنی حرام کام کی اعانت مدد یہ متعین ہو, تو پھر جو ہے یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس طرح کے معاملات کو لے کے جو میٹر جو کانٹینٹ ہے وہ مذاق بن جاتا ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہیڈنگ لگاتے ہیں ایسی کہ جناب جیسے کہ طوفان کھڑا ہو گیا ہے, اور وہاں جائے کانٹینٹ پر پتا چلتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یعنی فراڈ ہو رہا ہوتا ہے سیدھا. یہ ایک خارجی بحث ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس فورم کو آپ نے استعمال کیا ہے اس فورم کو آپ نے حرام کام کے لیے پیش کیا ہے.
ٹھیک,
آپ نے اس کو حرام کام کے لیے پیش کیا ہے تو اس کی آمدنی کیسے حلال ہو سکتی ہے؟
صحیح. تو جواب یہی ہوگا کہ ناجائز,
بلا شبہ ناجائز.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ ملازم کسی دوسرے شہر میں سرکاری دورے پر جاتا ہے تو اس کے بدلے میں گورنمنٹ ہمیں ٹی اے ڈی اے دیتی ہے, تو اس کا مخصوص ریٹ ہوتے ہیں کہ آپ اگر ایک رات ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. مثال کے طور پر اگر ہمیں ہوٹل میں ٹھہرنے کا 1500 الاؤ ہے کہ میں 1500 تک حاصل کر سکتا ہوں, تو جبکہ میں جس ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں وہاں پر میرا 1500 خرچہ نہیں ہوا, وہاں پر میں 1000 میں اسٹے کر لیتا ہوں, یعنی میں کم پیسوں والے ہوٹل میں اسٹے کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ میرے کھانے و پینے کے معاملات ہیں وہ بھی میں اسی میں سے ہی مینج کر لیتا ہوں, تو کیا میں واپس آ کر 1500 جو میری لمٹ گورنمنٹ نے مقرر کی ہے اس کے مطابق میں پیسے لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟
ٹھیک ہے جی,
دیکھیں اس مسئلے کے اندر آپ کی کمپنی کا جو قانون ہے وہ کیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر. اگر آپ کی کمپنی یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کو ہم سہولت دے رہے ہیں 1500 تک خرچہ کر لیجئے گا, تو آپ کو ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا, جتنا خرچہ کیا اس کا آپ حساب دیں گے. اگر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ 1500 روپے آپ کے, آپ جو ہے وہ جھونپڑی میں رہیں یا ہوٹل میں رہیں یا 4-star میں رہیں یا 5-star میں رہیں, وہ آپ کا میٹر ہے, نہ ہم واپس لیں گے پیسے اور نام زیادہ دیں گے, تو پھر جو ہے نا اس کو ٹی اے ڈی اے کا نام دیں گے اور ایک الاؤنس کا نام دیں گے جو ایک ناقابل واپسی رقم کے طور پر دی گئی ہے.
ٹھیک,
تو دو صورتیں بنی ہیں, سرکاری محکمہ ہو یا پرائیویٹ محکمہ ہو, وہ اپنے یہ پیسے جو ہے نا کس طور پر دیتے ہیں, ان کا عرف کیا ہے, ان کے ذہنوں میں کیا بات ہے, ان کے قاعدے قانون کیا ہیں, یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں. تو آپ معلوم کریں ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت پائی جاتی ہے دونوں کا حکم میں نے بیان کر دیا ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ بینک سے جو سود ہمیں ملتا ہے وہ ہم لے کے کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے,
دیکھیں یہ سوال تو دوسرے مرحلے کا ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہی نہیں ہے, آپ کو فوری طور پر سودی اکاؤنٹ ختم کرنا ہوگا, کیونکہ توبہ کی جو شرائط ہے, گناہ سے توبہ کی جاتی ہے, اس کی شرط یہ ہے کہ توبہ اسی صورت میں مقبول ہے اور قبول ہے کہ جب گناہ کو ترک کر دیا جائے. اگر شخص گناہ کو جاری رکھے ہوئے ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, وہ توبہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, گناہ کو ترک اسی صورت میں کرنا پایا جائے گا کہ جب آپ اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کریں گے, اس اکاؤنٹ کو ختم کر دیں گے.
ٹھیک,
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو خود خرچ نہیں کر رہے ہوتے, اکاؤنٹ ہے کھل گیا جیسے بھی تھا, سیلری اکاؤنٹ تھا یا جیسے بھی تھا, چلو ٹھیک ہے ہم پیسے استعمال نہیں کرتے, لیکن وہ جو ایک گناہ ہے وہ تو کر رہے ہیں نا, موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, پتا چلا کہ آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا سودی کھاتا چل رہا ہے. और आपके मरने के बाद भी चल रहा है, ऐसा होता है कि मरने के बाद भी उसमें पैसे जमा हो रहे होते हैं। तो पहला मरला तो ये है कि उस अकाउंट से आप बरीउ जिम्मा हो, उसको खत्म करें और करंट अकाउंट आप खोलें। और दूसरा मरला ये बात कि जो नफा हासिल हो चुका अब तक उसका क्या किया जाए, तो उसको बगैर सवाब की नीयत के मुस्तहिकीन ज़कात पर सदका करना होगा। मुस्तहिकीन ज़कात से मुराद ये है कि वो लोग जिनको ज़कात देना जायज है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को ये रकम दी जाएगी और सवाब की नीयत नहीं रखी जाएगी। इसकी वजह यह है कि यह हराम माल है और हराम माल पर सवाब की नीयत कैसे रखी जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला तो पाक है, पाक अम्वाल को कबूल फरमाता है। इस रकम से तो हम अपनी जान छुड़ा रहे हैं तौबा करते हुए कि ये रकम हमारे लिए तो हलाल नहीं है, अब इसको जाया करने से तो रहे, चले मुस्तहिकीन ज़कात जो है कम अज कम ये रकम उन तक पहुंच जाए और हमारे गुनाहों का जो बरी जिम्मा होना है गुनाहों से वो मामला पाए तकमील तक पहुंचे और इस रकम से हम छुटकारा हासिल करें। तो ये उस रकम का मसरफ है, लेकिन सबसे पहला मरला है अकाउंट को बंद करवाना।
ठीक है, तफसीली जवाब आपने समाअत किया, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए अमल करने की। अगली कॉल दीजिए।
सगे अत्तार गुलाम यासिन अत्तारी हिंद गुजरात के शहर बड़ौदा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह सिलसिला अहकाम तिजारत बहुत प्यारा है। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि अगर बाय अपनी कोई शेय खरीदार को बगैर नुकसान बयान किए फरोख्त कर दे उस वक्त, इसलिए कि अगर अभी बता दिया तो वो शेय खरीदी नहीं जाएगी, तो बाद में जब उससे दोबारा मुलाकात होगी तो उसको वो चीज जो है चेंज कर दे देंगे, तो आया इस तरीके से ये बे करना जायज है या नहीं?
ठीक है जी, ग्राहक को बगैर नुक्स बताए शे दे दिए,
अगर तो दुकानदार को मालूम ही नहीं था।
जी,
होता है ना बाज़ औक़ात डब्बा पैक रखी हुई है और अंदर दुकानदार को भी अंदाजा नहीं होता, कंपनी से पैक होकर आती है और कुछ ना कुछ इम्कान होते हैं कि हो सकता है टूट फूट गई है, हो सकता है कुछ और हो गया हो। तो अवलन तो ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वो चेक करके लेकर जाए।
ठीक है,
और ऐसा था कि दुकानदार को भी नहीं मालूम था, उसने दे दी तो ठीक है वापस वो आएगी, यकीनी तौर पर वापस आएगी। ग्राहक का यह हक है कि वो जब चीज डब्बा खोला और खराब निकली वापस लेकर आए। लेकिन अगर दुकानदार को मालूम है और वो जानबूझकर उसका ऐब जाहिर नहीं कर रहा तो ये धोखा देने की एक सूरत है और सामने वाले को जरूर पहुंचता है। वापस लेकर आना कोई आसान थोड़ी है, वापस आने के लिए सब मशक्कतें करना पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर दुकानदार को मालूम है और फिर भी उसने नहीं बताया तो ये धोखादेही की सूरत पाई गई है और दुकानदार गुनाहगार होगा, उसे तौबा करनी होगी।
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से सवाल है कि जिस कंपनी में मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ पर मैं कर रहा हूँ तनखा से कटौती होती है, मसलन 500 रुपए तनखा से अगर कटौती हो रही है तो 500 इस तरह से कंपनी दे रही है, तो ये हमें साल के बाद या दो साल के बाद निकलवाने पड़ते हैं। अभी पूछना ये था कि जो कंपनी हमें ऊपर से दे रही है पैसे, क्या वो सूद के जुमरे में आता है?
ठीक है,
नहीं सूद के जुमरे में नहीं आता और साल दो साल बाद नहीं निकलवाने होते, ये एक प्रोविडेंट फंड के तौर पर जमा हो रही होती है रकम, और कुछ रकम जो है वो आपकी कटती है उतनी ही जो है वो कंपनी डालती है, और जब आप नौकरी छोड़कर जाने लगते हैं तब ये रकम आपके हवाले की जाती है। ये फिल वक्त राइज कानून है, तो कंपनी असल में बाउंड है, कवानीन ऐसे हैं हुकूमत के कि मुलाजिमीन का जो जीपी फंड होगा जितना मुलाजिम की तनख्वाह से कटेगा उतना ही कंपनी भी मिलाएगी, तो गोया कि ये सैलरी ही का एक हिस्सा होता है। ये तो हो गई दो किस्म की रकम, एक आपके तनख्वाह से कटी एक कंपनी ने मिलाई। अब ये रकम जब बैंक में जाती है तो अब तीसरी किस्म की रकम भी ऐड हो जाती है, वो होती है सूद की रकम, वो हलाल नहीं है। बाकी जो दो किस्म की रकमें हैं ये आपके लिए हलाल है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
भाई ने पैसे लिए हमसे तकरीबन 54,000 रुपया, उसने तीसरा हिस्सा मुकर्रर कर लिया, उसने वो हिस्सा नहीं दिया हमें, पहले देता रहा, साल के बाद में नहीं दिया, तीन साल बाद वैसे ही असल पैसे वापस दे दिए, क्या हमारा हिसाब अल्लाह की अदालत में चलता रहेगा? उसने हिसाब नहीं किया।
ठीक है जी, 54,000 रुपए दिए, तीसरा हिस्सा इनकम का तय हुआ,
तीसरा हिस्सा तय हुआ। देखें इस बात में कोई शक नहीं है कि फीसद तय किया था, उन्होंने रकम तो तय नहीं की थी,
नहीं।
तो कारोबारी मूड हुआ, اب اگر نفع ہوا ہی نہیں تو وہ رقم نفع کیسے دے گا؟
ٹھیک ہے,
تو وہ حساب کتاب دے, اس بات کا پابند ہے, آپ کے ساتھ بیٹھے اور اپنا پورا رجسٹر کھاتا کھول کے رکھے کہ کاروبار کے اندر یہ اونچ نیچ ہوئی ہے اور یہ اتار چڑھا ہوا ہے, اور اگر نفع ہوا ہے تو جتنا بھی نفع ہوا ہے اس میں آپ کا حصہ بنتا ہے.
ٹھیک,
وہ حساب کا بنے گا بالکل, اور بروز قیامت جو ہے وہ دینا ہوگا. یعنی اگر دنیا میں آپ سے معاف نہیں کروایا اور حق بن رہا تھا تو اس کو دینا ہوگا قیامت کے دن. لیکن اگر ایسی صورتحال تھی کہ نفع ہوا ہی نہیں, کاروبار لاس میں چلا گیا, تو جو بھی نفع مقرر کیا جاتا ہے تناسب اور فیصد کے اعتبار سے بھی, وہ اسی صورت میں ملتا ہے جب کاروبار میں نفع ہو. اس لیے تو کہتے ہیں جو حلال تجارت ہوتی ہے, جو مشترکہ کام حلال طریقے سے ہوتا ہے, وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے. جو سودی معاملہ ہوتا ہے اس میں نقصان کا سامنے والا ذمہ دار نہیں ہوتا, اس کو وہ سود ہی دے رہا ہوتا ہے جس نے رقم لی ہوتی ہے. اور سود حرام ہے, کاروبار حلال ہے. تو پہلے تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا حق نکلتا ہے یا نہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں, اور اللہ تعالیٰ کی عدالتیں نہیں ہوتی, عدالت ہوتی ہے. تو ایک ہی عدالت ہوگی بروز قیامت, وہ قائم ہوگی, بزم محشر ہوگا جہاں پر عدل ہوگا, جہاں پر فضل بھی ہوگا, جہاں پر جو ہے وہ حقوق العباد جو ہے بہرحال اس کا جواب دینا پڑے گا, بندوں کو دینا پڑے گا, اور صاحب حق جو ہے وہ اپنا حق وصول کرے گا. اور اگر کسی موقع پر آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس کے پاس نہیں ہے, یا نفع ہوا بھی تھا تو معاف کر دیں گے, تو اس کی بھی فضیلت ہے. لیکن یہ آپ کس ثواب دیت پر منحصر ہے, آپ کا حق ہے, آپ اس کو جس طرح چاہیں جائز طریقے سے وصول کریں.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سے میرا سوال ہے کہ جانور ایک کسی کو دیتے ہیں, ہم اس کی پرورش کرتا ہے, اور پرورش کرنے کے بعد پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اسے سیل.
یہ طریقہ ہے کہ جانور کو جو ہے نا کسی کو دینا, جانور بٹائے پر دینا بھی کہلاتا ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے کا جانور خرید رہے ہیں, خریدنے سے پہلے اس کی آدھی رقم اس شخص کو دے دیں قرضے کے طور پر جس کو جانور دینے ہیں. قرضے کے طور پر آپ نے رقم دے دی, دو منٹ بعد اسے واپس لے لی کہ اچھا تم یہ رقم اگر دینا چاہو تو دے دو, اس لیے کہ یہ رقم اور میری رقم مل کر ایک جانور خرید لیا جائے. اب اس دونوں رقموں سے مل کر جانور خرید لیا جائے اور اس شخص کو دے دیا جائے. اب اس سے جو بھی بچے وغیرہ پیدا ہوں گے اس پر دونوں کا حق ہوگا, اور اس جانور پر جو بھی مصارف آئیں گے, گھاس وغیرہ جو بھی وہ کھائے گا, تو اس کے جو مصارف ہیں وہ دونوں پر تقسیم ہوں. یہ نہ ہو کہ صرف ایک شخص پر آئے دونوں پر نہ آئے, یہ نہ ہو, مصارف دونوں پر تقسیم ہوں. اور اس جانور کے جو بھی منافع ہیں, اگر وہ دودھ دیتا ہے یا اس کے بچے ہوتے ہیں, اس پر دونوں کا حق ہوگا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
کے حساب سے کرنا ہے کہ میں نے ایک مکان کرائے پہ لیا تھا, ایڈوانس زیادہ دے کے, تو اس کا کرایہ کم تھا. ویسے تو وہ مکان ہے تقریباً 6,000 روپے کرائے پہ, اور میں نے ایڈوانس زیادہ دے کر وہ میں نے لیا تھا 1,000 میں. تو یہ اس طرح صحیح ہے یا غلط ہے؟
دیکھیں, یہ آپ جو خود بتا رہے ہیں کہ کرایہ کم اس لیے ہوا کہ آپ نے ایڈوانس زیادہ دیا تھا. جو ایڈوانس کی رقم ہوتی ہے وہ قرضہ ہوتی ہے, قرضے پر اس نے آپ کو ایک نفع دیا, مارکیٹ ریٹ سے بہت کم کرایہ لیا. 1,000 روپے میں کوئی مکان تھوڑی کرایہ پہ ملتا ہے. جو ٹھیا ہوتا ہے, ٹھیلا ہوتا ہے, وہ 1,000 روپے میں نہیں ملتا. ٹھیلا جو چار پہیوں والا ہوتا ہے وہ 1,000 روپے میں نہیں ملے گا, تو یہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو جو قرضہ اس نے آپ سے لیا ہے ایڈوانس کی صورت میں, اس کی وجہ سے اس نے آپ کو نفع دیا ہے. تو اور یہ معاملہ سودی معاملہ ہے, جو آپ نے نفع اٹھایا یہ ناجائز طور پر اٹھایا, اور جو اس نے رقم حاصل کی وہ بھی ناجائز طور پر حاصل کی. اس معاہدے کو ختم کیا جائے, آپ اپنا جو اضافی ایڈوانس ہے جو مارکیٹ سے ہٹ کر ہے وہ واپس لیں, اور وہ آپ سے جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق کرایہ لے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
یعنی نیا معاہدہ ہوگا ان کا,
نیا معاہدہ ہوگا. ٹھیک,
بعض لوگ باہر ملکوں سے الیکٹرانک سامان لاتے ہیں اور اس کا ڈیوٹی نہیں بھرتے, سیٹنگ کر کے باہر نکال لیتے ہیں, برائے کرم رہنمائی فرمائیں ایسا کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے. اب میں نے یہ سنا ہے کہ جی ایک شخص جو باہر سے آ رہا ہے वो दो मोबाइल साथ लेकर आ सकता है। अगर वो दो मोबाइल लेकर आ रहा है तो उसकी ड्यूटी नहीं बनती, कानून ये कहता है। इसी तरीके से कोई और आइटम ऐसे हैं जिसके कानून इजाजत देता है, अगर उस मिकदार में कोई लेकर आया है तो बहरहाल उसने किसी नाजायज काम का इर्तिकाब नहीं किया है। लेकिन जब कोई शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो अपने आप को जिल्लत पर पेश करता है, और यानी किसी भी लम्हे वो कस्टम ऑफिसर कह सकता है कि जनाब तलाशी दें आप बैग की। अब तलाशी दें और चीज ऐसे निकली है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता,
ठीक है,
तो या तो वो रिश्वत देगा या फिर वो ड्यूटी देगा।
सही।
तो बहरहाल खिलाफ कानून जब काम जब करना पड़ेगा तो सख्त मराइल होंगे, बात सूरतें ऐसी होंगी कि जिसमें अपने आप को जिल्लत पर पेश करना पाया जाएगा।
ठीक।
तो कानून के अंदर रहकर काम करना और कानून के खिलाफ एक दिन काम करने में फर्क है, और खिलाफ कानून काम ना किया जाए।
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
प्राइस बॉन्ड के हवाले से बदले जो शरई अहकामात हैं वो बता दें, आया ये हलाल है या हराम है?
प्राइस बॉन्ड एक माल है, जिस तरीके से स्टाम्प पेपर आप खरीदते हैं, कोई 50 रुपए का होता है, कोई 200 का, कोई 500 का होता है, प्राइस बॉन्ड भी इसी तरह एक माल है, गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है, इसकी माली हैसियत है और इसकी माली हैसियत मकबूल है, लोग इसको इसका लेन देन करते हैं। तो प्राइस बॉन्ड खुद हलाल हुआ, इसका बेचना इसका खरीदना हलाल हुआ, अगर इस पर नफा निकल आता है तो वो नफा और प्राइस और इनाम जो है वो भी हलाल है। लेकिन हाल ही में जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड निकाला गया है या प्रीमियम बॉन्ड निकाला गया है वो खालिसतन सूदी निजाम के ऊपर है, वो हलाल नहीं है,
ठीक,
ना ही उसका नफा हलाल होगा
उस प्रीमियम बॉन्ड को।
हाँ बिल्कुल,
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
काम तजारत, मेरा सवाल ये है कि एक चीज कब्जे में है ही नहीं और आगे डील कर लेना, सौदा कर लेना, तो क्या इस तरह करना जायज है?
ठीक है जी,
देखें जब सौदा हो रहा होता है तो वो माल कोई अपने बगल में लेकर नहीं जाता। पहले तो जिन्हें सवाल के अंदर जो इबहाम था वो मैं दूर कर दूं कि सौदा करते वक्त माल पास होना जरूरी नहीं है।
ठीक।
मिसाल के तौर पर आपने कोई माल खरीदा,
ठीक है,
खरीदने के बाद आपने एक दफा कब्जा कर लिया,
ठीक है,
वो बेशक आपके गोदाम में रखा हुआ है या आपने किसी के पास रखवाया हुआ है,
ठीक,
आपका एक दफा उस पर कब्जा साबित हो गया,
ठीक है,
तो आप आगे खरीदारी कर सकते हैं, उस माल को बेच सकते हैं, वक्ते खरीदारी आपके पास होना जरूरी नहीं है,
ठीक है,
लेकिन उस माल पर खरीदारी से पहले आपका कब्जा साबित हो चुका हो ये जरूरी है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
हुजूर मोहम्मद अनवर अत्तारी, पंजाब के शहर बूढ़ेवाला। सवाल ये है कि एक इस्लामी भाई पर है कर्ज और जिनका कर्जा देना है वो फौत हो गए हैं, उनके खानदान में से भी कोई नहीं है, अब वो कर्ज अदा करना चाहते हैं तो इसकी क्या सूरत होगी, वो कैसे अदा करेंगे?
ठीक है जी,
असल में जो वर्सा बनते हैं, क्योंकि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसका जो माल है वो तरके में चला जाता है,
ठीक
है, तो जो इनके पास कर्जा था वो माल भी अब वर्सा का हो गया, मैयत का अब नहीं रहा,
ठीक,
सिर्फ खानदान पर ही जो है वो मुश्तमिल नहीं होता, तरके की जो अहलियत होती है, तरका जो लेने वाले होते हैं सिर्फ खानदान के लोग ही नहीं होते, भी खानदान किसको कहा जाता है कि बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, नवासे हो, ये खानदान कहा जाता है,
ठीक,
लेकिन जो तरके के मुस्तहिकीन हैं उनका दायरा बहुत वसी है,
ठीक
है, पहले मरले पर असाबे फराइज हैं, असाबे फराइज के अंदर ज्यादातर वही रिश्तेदार हैं जिनको हम खानदान कहते हैं,
ठीक,
दूसरे मरले पर असबात हैं,
ठीक,
असबात के अंदर जो है ना वो चचा भी आ जाएंगे, चचाओं के बेटे भी आ जाएंगे, उनकी औलादे भी आ जाएंगी, तीसरे मरले पर जबील अरहाम है और बहुत दूर के रिश्तेदार आ जाएंगे, तो आप सबसे पहले तो जाएं किसी मुफ्ती के पास और जाकर कहें कि कुछ पैसे हैं जो जिसका तरका बनाना है, और पूछे कौन कौन से रिश्तेदार जिंदा है, तो फिर आप गिनवाना शुरू करें। तो अगर ये साबित हो जाता है कि असाबे फराइज में से भी कोई नहीं है, असबात में से भी कोई नहीं है, जवील अरहाम में से भी कोई नहीं है, तो फिर वो मरला आएगा जो आखिरी मरला कहलाता है कि ये रकम जो है वो बैतुल माल की तरफ जाएगी या जो बिर के काम है उसकी तरफ जाएगी, नेकी के काम जो उसकी तरफ जाएगी, लेकिन उससे पहले तहकीक करना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि किस किस रिश्तेदार को आपने तलाश करना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि फलां रिश्तेदार اس کا مستحق ہے، تو آپ نے اگر یہ مستحق زکات کو رقم دے دی تو آپ تو بری ذمہ نہیں ہوں گے، ورثہ میں سے جو بھی زندہ ہوگا اس تک یہ رقم پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس رقم کا کون کون اہل بن سکتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو یوں ایک طرح سے ترکے کا بھی مسئلہ بن رہا ہے.
ٹھیک، تو یہ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، وہیں پہ اس کا مسئلے کا حل ہوگا. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
میرا نام شہزاد ہے اور میں گولڈ کا کام کرتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اور شریعت کے مطابق کتنے پرسنٹ پروفٹ لینا چاہیے، اور آج کل مہنگائی کے مطابق کتنے پرسنٹ پروفٹ لینا چاہیے؟
ٹھیک ہے جی.
دیکھیے، اسلام نے پروفٹ کی کوئی حد مقرر ہی نہیں کی ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت ہے، وہ ایسے قوانین بناتا ہے کہ جو قوانین انسان کی ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں. بالفرض مروز بھائی، اگر یہ قانون بن جاتا کہ 2% پروفٹ لیا جائے گا،
ٹھیک ہے، جیسے زکات کا ہے،
ایک مثال ہے
جی.
زکات تو کیا الگ چیز ہے
جی. جی
تو جس نے دکان لی ہوئی ہے، ٹھیلا لگایا ہوگا، اس کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، اور جس نے دکان لی ہوئی ہے لاکھوں لاکھ کی، وہ تو پھر زیادہ میں مال بیچے گا نا
جی،
تو کسے فالو کرتا وہ؟
نہیں ہو پاتا اس کو.
تو جو پروفٹ ہے اس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی، فریقین کے اوپر ہے کہ وہ جس ریٹ پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کے قوانین ہوتے ہیں کہ جناب یہ چیز آپ نے اتنے کی بیچنی، اس سے زیادہ نہیں بیچنی، یہاں اسی کو فالو کرنا ضروری ہے قوانین کو. لیکن بقیہ معاملات میں جہاں قانون کوئی قانون خاموش ہو، کچھ نہ کہتا ہو، کچھ نہ کہنے بات یہ کہ خاموش ہو، تو وہاں جو ہے فریقین کی رضامندی پر ہوتا ہے کہ فریقین جو ہے وہ کس ریٹ پر بیچتے ہیں. اب بنیان بیچنے کے بارے میں تو کوئی قانون نہیں ہے کہ جناب اتنے کی بیچنی، اتنے کی نہیں بیچنی، فریقین کی رضامندی پر ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس طرح ہزاروں چیزیں ایسی ہیں.
ٹھیک،
لیکن سینکڑوں چیزیں ایسی بھی ہیں جس کے گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں.
ٹھیک،
تو لیکن اخلاقی تقاضے یہ ہیں کہ نفع کم رکھا جائے.
ٹھیک،
یعنی جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ نفع رکھا جائے کم از کم، اور اگر مارکیٹ سے کم بھی آپ لیں گے تب بھی ایک بہرحال اس نیت سے کہ چلو کسی غریب کا بھلا ہو یا خیر خواہی ہو مسلمان کے ساتھ، تو اس میں ثواب بھی ملے گا اگر یہ نیت رکھیں گے تو. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گاہک نیا آیا ہے تو چلو جی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لو، ریٹ مقرر کر لو، تو یہ ایک غیر اخلاقی بات کہلائے گی. وہ نفع تو حلال ہوگا، اس نفع کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ایک غیر اخلاقی بات ہوگی.
ٹھیک،
تو نفع کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ مناسب قیمت پر اگر بیچیں گے تو وہ ایک گاہک جو ہے وہ چار بندوں کو جا کے بتائے گا کہ یہ بندہ بہت اچھے طریقے سے مال دیتا ہے، آپ کے گاہک زیادہ آئیں گے، آپ کا نفع ہوگا. اگر آپ کسی ایک کو جو ہے وہ جس کو عرف عام میں کہتے ہیں چنا لگانا، مہنگا مال بیچیں گے تو بہرحال وہ جا کے برائی کرے گا، انگوش نمائی ہوگی. لیکن بہرحال جو بتا کر نفع زیادہ لیتا ہے کہ بھائی میں اتنے کی دوں گا،
ٹھیک ہے،
چونا لگانا تو نہیں کہیں گے اس کو، نہ ہی یہ کہیں گے کہ یہ آدمی لوٹتا ہے، لوٹ تو نہیں رہا وہ،
ٹھیک ہے،
وہ
اوپن مارکیٹ میں
بارگیننگ کر رہا ہے، ایک اوپن طریقے سے کر رہا ہے، آپ کی مرضی آپ خرید لیں، نہیں مرضی تو آپ نہ خریدیں، کسی اور دکان سے لے لیں. تو یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، لیکن یہ ہے کہ اخلاقی طور پر یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے ایسا کرنا.
ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا دورانیہ بھی مکمل ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو جو سچ بول